أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. سورة توبہ کے آغاز میں بسم اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، تو لہذا آپ نے اس کو محسوس بھی کیا ہوگا کہ جب میں نے سورہ مبارکہ کا آغاز کیا تھا تو بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، لیکن یہ کہ درمیان میں اگر آپ اس کو چوتھا رکوع چھٹا رکوع کوئی آیات اگر پڑھنا چاہیں تو وہاں تسمیہ اللہ کا نام لینا جو ہے وہ پھر اسی طرح ہوگا جس طرح قرآن کے کوئی مقام پڑھتے ہوئے آپ اللہ کا نام لیتے ہیں. اب اگلے رکوع ہے، تقریباً 10 مسلسل ہیں کہ جس میں غزوہ تبوک کے بڑے تفصیلی حالات ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے جو سورت ہے سورہ توبہ سے پہلے سورہ انفال، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے پہلا غزوہ غزوہ بدر کا ذکر بڑی تفصیل سے پڑھا ہم نے. یہ سورت کو ابھی ہم نے 4 رکعت پہلے ختم کیا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ وہ ہے جس میں آپ کی زندگی کا آخری مارکا غزوہ تبوک، اور اس کے بعد حضور کی حیات طیبہ جو ہے بمشکل میرا خیال 8 یا 10 ایک مہینے آپ کو مہلت زندگی کے ملے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی مراجعت ہو گئی بلی رفیق الاعلیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ اگر چاہیں تو آپ کو ابھی اور زندگی دی جائے، تو حضور نے انکار فرما دیا تھا، نہیں اب میں تو اللہ سے ملاقات ہی کرنا چاہتا ہوں بلی رفیق الاعلیٰ. تو اگلے 4 رکوع میں، اگلے 10 رکوع تقریباً مسلسل جو ہے آپ اسی موضوع کو دیکھیں گے. بھی اصل گرچہ جیسے میں نے کہا تھا قرآن چونکہ کوئی تحریر نہیں ہے کہ ایک واقعہ اگر شروع کیا گیا تو از اول تا آخر جو ہے بالکل جب تک اسے کمپلیٹ نہ کر لیں اس کے درمیان میں کچھ ہے ایڈ نہیں کی جا سکتی، بلکہ قرآن حکیم اصل میں کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے اور بہترین خطبہ ہے. تو اس حوالے سے درمیان میں آپ کو اور بہت سی آیات بھی ملتی ہیں، کہیں منافقین سے خطاب ہے، کہیں مشرکین سے خطاب ہے، کہیں کافروں سے خطاب ہے، کہیں اہل کتاب کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا تمہیں جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رستے میں نکلو جہاد اور قتال کے لیے. یہ غزوہ جو ہے رجب سن 9 ہجری میں ہوا، اور اس کے بارے میں قرآن حکیم کی آیات بھی بالکل واضح ہوں گی کہ یہ واحد غزوہ تھا حضور کی زندگی کا کہ جس میں آپ نے ہر ہر مسلمان پر واجب قرار دے دیا تھا کہ اسے نکلنا ہے. اسی کا نتیجہ تھا کہ مدینہ کی جو بھی بستی تھی اس پہ کل وہاں کے رہنے والے کتنے ہوں گے، لیکن 30,000 کی تعداد ہے جنہوں نے ساتھ دیا تھا حضور کا، 30,000 صحابہ. اور اس موقع پر جو مارکہ درپیش تھا وہ کس کے ساتھ؟ اس وقت کی سپریم پاور سلطنت روما. بالکل یوں سمجھ لیے جیسے کہ آج جو ہے کوئی افغانستان کا مقابلہ امریکہ سے ہو جائے، کوئی نسبت و تناسب کسی اعتبار سے نہیں. جو ان کے پاس آرم فورسز ہیں، جس قسم کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، اگرچہ وہ ٹیکنالوجی پہلے تو نہیں تھی، یہ فرق جو اتنا نہیں تھا، لیکن تعداد فوج کے اعتبار سے تو یقیناً تھا. اس لیے اس وقت جو ہرقل تھا سرکرت روما کا جو فرما روا تھا، اس کی سرکردگی میں 3 یا 4 لاکھ کی مسلح فوج تھی. اس زمانے میں 4 لاکھ کی تعداد جو ہے بہت بڑی تعداد ہے، اور حضور نے جو غزوہ اختیار کیا تھا تو اس وقت بھی ہرقل کی سرکردگی میں اس علاقے کے لیے، اس لیے کہ بہت بڑی مملکت تھی، سرکرت روما سپریم پاور تھی اس وقت کی، تو اس علاقے کے لیے اس کے پاس موجود تھی عام فورسز 2 لاکھ کی تعداد میں. کہاں 2 لاکھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 30,000. لیکن یہ کہ اس موقع پر پھر آپ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ ہر شخص کو نکلنا ہے. ہاں ایگزمپٹڈ ہیں تو صرف بوڑھے لوگ، خواتین اور بچے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص معذور ہے، کوئی لنگڑا ہے، کسی کا کوئی ہاتھ کٹا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہوگی کہ جو یقیناً ایگزمپٹڈ شمار ہوگی. اس ساقل تم اللہ، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رستے میں نکلو جہاد اور قتال کے لیے تو تم زمین کی طرف بوجھل ہوئے چلے جاتے ہو. اس ساقل تم الارض ارضی تم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر ریج گئے ہو، آخرت کو چھوڑ دیا، اس کو بھلا دیا. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان نہ ہونے کے برابر، الا قلیل، یہ اصل میں یہ انداز ہوتا ہے قرآن حکیم کا کہ جہاں کسی شے کا بالکل معدوم کے درجے میں کوئی نسبت و تناسب نہیں ہے، آخرت کی نعمتیں اور دنیا کی نعمتیں، یہاں کا ساز و سامان اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل آخرت میں ہوگا اس کے درمیان کہیں کسی قسم کی کوئی نسبت و تناسب ہے ہی نہیں. اللہ تنفر یعذبکم عذاباً علیماً، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا. وہ یستبدل قوماً غیرکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ تبدیل فرما دے گا ایک غیر قوم کو تمہارے علاوہ، گویا کہ تم سے اس دین کا جو ہے مخاطبین کون ہیں؟ مسلمان ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس موقع پر جو منافقین تھے جنہوں نے اسلام کا لبادہ تو اڑا ہوا تھا، ان کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، جھوٹے بہانے بڑھا رہے ہیں، کوئی معذرت لے کر آ رہا ہے، کسی نے کوئی عذر پیش کر دیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ جو شخص بھی کوئی عذر پیش کرتا تھا آپ جو ہے اسے تسلیم کر لیتے تھے، کسی کو آپ نے ایسا نہیں ہو، کوئی ناٹ اے سنگل پرسن کہ اس نے اگر حضور سے اجازت طلب کی ہو، اور پھر یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں چاہے کہیں ہوں لیکن یہ کہ حضور نے اسے منع کر دیا ہو، نہیں تمہاری معذرت قبول نہیں، کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَذُوقُوا شَيْئًا، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور پھر تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، کس کی؟ ہمارے بندے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کے رسول کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، یہ تمام چیزیں ایک ہی چیز شمار ہوں گی، اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے رسول کی مدد. فقط نصرہ اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو مدد کی تھی اس کی، اپنے بندے کی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ کافروں نے نکال باہر کیا تھا، حالانکہ اس معنی میں کافروں نے نکالا نہیں تھا، بلکہ کافروں نے تو، مشرکین مکہ نے تو فیصلہ کر دیا تھا حضور کے بارے میں کہ ان کو تو قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا. اور پھر یہ کہ حضور منتظر رہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب یہ ہجرت کی اجازت ہو گئی تو پھر حضور نے ہجرت کا سفر اختیار کیا تھا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانیۃً اذ هما فی الغار، اور وہ دو میں کے ایک تھے، گویا کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو کا ذکر ہو رہا ہے جو غار ثور کے اندر جنہوں نے جا کر آغاز میں پناہ لی تھی. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، اور جب کہ کہا تھا انہوں نے اپنے ساتھی سے، حضور نے فرمایا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس لیے کہ جو ہجرت کا سفر تھا اس میں آپ حضرات کے علم ہے کہ حضور نے وہ رستہ اختیار نہیں کیا تھا جو سیدھا مدینے کو جا رہا ہے، کچھ سڑک اور کچھ شاہراہ تو نہیں تھی، لیکن ایک بہرحال ایک ٹریک تو تھا جس پر جو بھی شخص مکے سے مدینہ جانا چاہتا ہو اسی پر سے قافلے گزرتے تھے اور اسی کو فالو کرنا چاہیے تھا. اب یہ ان کو دھوکہ دینے کے لیے حضور نے کیا کیا، بجائے شمال کی طرف مدینہ میں سفر کرنے کے، جنوب میں ہے غار ثور، جو حضرات وہاں گئے ہوں وہ کافی فاصلے پر ہے مکہ سے، حضور پھر وہاں چلے گئے اور وہاں تین راتیں اور تین دن آپ نے قیام کیا. آپ کے ساتھ توشہ دان بھی تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں، آپ پوشیدہ رہے ہوئے. اور اسی اثنا میں جو ہے وہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے اور آپ نے اپنا سر مبارک جو ہے حضرت ابوبکر کی رانوں پر رکھا ہوا تھا، اور حضرت ابوبکر نے اس غار کے اندر جو بھی سوراخ تھے ان تمام کو، کوئی کپڑا لے کر جو بھی آپ کے ساتھ تھے کپڑے رہتے، اس کو تمام کو بلاک کر دیا. لیکن یہ کہ ایک سوراخ جو ہے وہ کوئی بڑا تھا، اس میں کوئی کپڑا نہیں آیا، تو اپنی ایڑی ادھر لگ دی کہ مبادہ یہ کہ ان سوراخوں میں سے کوئی بچھو یا کوئی سانپ نکل کر جو ہے، ظاہر ہے ان کے بل ہی ہوتے ہیں جو سوراخ ہوتے ہیں، وہ خود بخود تو وجود میں نہیں آتے، کوئی نہ کوئی حشرات الارض میں سے ہوتا ہے یا ان موزی جانوروں میں سے ہوتا ہے کہ جس کا وہ گھر ہوتا ہے. تو پھر یہ کہ حضور اس وقت استراحت فرما رہے تھے، اچانک آپ نے محسوس کیا کہ گویا کہ حضور کا چہرہ مبارک نیچے ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کچھ جسے آپ کہیے آنسوؤں کے قطرے یا پانی کے قطرے محسوس ہوئے. حضور نے جب آنکھ کھول کر دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. اس پر حضور نے سوال کیا تو معلوم ہوا کہ جس سوراخ پر آپ نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی وہاں کوئی اندر سانپ تھا یا بچھو تھا، اسے ڈنگ مار لیا. لیکن یہ کہ آپ نے حرکت نہیں کی، اس لیے کہ آپ کے زانوں پر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکھے آرام فرما رہے تھے. بہرحال یہ کیفیات تھی، اس میں بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑی آسائشیں وہاں فراہم ہوئی ہوں اور تمام چیزیں ہوں. غار میں جہاں کوئی شے نہیں ہوتی وہاں تو ظاہر ہے بہت ہی بے سر و سامانی کا عالم ہوتا. تو اس وقت جب وہ کھوجی جو ہیں وہ نقشوں کو دیکھتے بڑے ماہر قسم کے، وہ قدموں کو دیکھ کر اور کھوجی جو ہے وہاں تک پہنچ گیا غار کے دہانے تک کہ یہاں تک تو نشان مل رہے ہیں، اب آگے جا کر غائب ہو گئے. لیکن اب جو انہوں نے نیچے دیکھا تو وہاں غار کا دہانا تو نظر آیا لیکن اس کے اوپر مکڑی نے ایک جالا تن دیا تھا. اب بڑی منطقی سی بات تھی کہ اگر کوئی شے داخل ہوتا تو مکڑی کا جالا تو کم سے کم وہ یہاں سے ختم ہو جاتا نا، کوئی شے بھی داخل ہوگی، وہ انسان داخل ہو تو کوئی شے کیسے موجود ہے. پھر یہ کہ وہاں قریب ہی کوئی ایک کبوتری یا کبوتر تھا، یہ تمام روایات ملتی ہے، قرآن میں ذکر موجود نہیں ہے، اس نے جو ہے وہ وہاں موجود تھی اور انڈے دیے ہوئے تھے. اب یہ تمام چیزیں اس بات کی گویا کہ مظہر تھی کہ یہاں کوئی شخص نہیں گیا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود تھے اور آپ استراحت بھی فرما رہے تھے. اس موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا کہ اگر کہیں ان میں سے کسی نے غلطی سے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے, تو اس پر حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. یہ الفاظ ہیں جو بہت سے حضرات نے سنے بھی ہوں گے, یہاں سورۃ توبہ میں موجود ہیں کہ جبکہ ان کے غار کے ساتھیوں میں سے ایک حضور ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے ساتھی ابوبکر سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, کسی حزن اور کسی فکر میں مبتلا نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یہ ایمان کی وہ گہرائی ہے نا کہ اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو اگر پکڑوانا مقصود ہے تو پھر یہ کہ کوئی طاقت اس کے رستے میں آڑے نہیں آ سکتی. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ایک سکینت اطمینان نازل فرما دیا. وایدہ بجنود لم تروها, اور انہیں ان کی مدد کی تھی ایسے لشکروں سے جن کو تم نہیں دیکھ پاتے تھے. گویا کہ فرشتوں کو حکم دیا ہوگا کہ وہاں کوئی جالا جو ہے وہ بن دے, مکڑی تو اتنی جالا تعمیر جلدی جالا تعمیر نہیں کر سکتی, اور فرض کیجئے کہ وہ جالا جو ہے وہ بھی گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے تو وہ اور دلیل ہو گئی کہ یہ تو پرانا جالا ہے, یہ تو ابھی تک کوئی اس کے اندر کوئی شگاف پیدا نہیں ہوا, تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی انسان چھپا ہوا ہو. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ تعبیر فرما رہے کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. کلمت وجالا کلمت الذین کفروا السفلی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی بات یا ان کی چال, بڑا مکر انہوں نے کیا تھا کہ وہ کھوجی جو ہے وہاں تک پہنچ گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جو ہیں ان کی نیچے کر دی, وہ گویا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. وہ کلمت اللہ العلیٰ, اللہ تعالیٰ ہی کا کلمہ یا جو شے اللہ کو منظور تھی وہی ہوئی, بالآخر وہی سربلند ہوئی. واللہ عزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم, کمال حکمت والا. انفلو خفاف و ثقالا, پھر حکم دیا جا رہا ہے نکلو اللہ کے رستے میں, اس لیے کہ حضور کی طرف سے نفیر عام, ہر شخص کو نکلنا ہے, خواہ بوجھل ہو یا ہلکے ہو, گویا کہ بھاری دل کے ساتھ طبیعت نہیں چاہ رہی تب بھی تمہیں نکلنا ہے. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ, اور جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی اللہ کے لیے, اللہ کے رستے میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے بہتر اگر تمہیں واقعتاً علم ہو. یہ علم وہ ہے جسے قرآن کہتا ہے علم دین, علم حقیقی جس میں آخرت کے اوپر یقین ہے. یہ تمام چیزیں انسان کے اندر گہرائی اور علم پیدا کرتی ہیں. لو کان عرضاً قریباً وسفراً قاصداً لاتبعوک, اگر تو ہوتا کوئی مال غنیمت جو کہیں قریبی سے حاصل ہو جانا ہوتا, وسفراً قاصداً, یا کہ سفر ہوتا کوئی بہت زیادہ طویل سفر نہیں. اب یہاں تو مدینے سے اور تبوک تک کا سفر جو ہے تقریباً 600 یا 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اب تو شاہراہ ہے, اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا, اور شدید گرمی کا عالم. اس غزوے کو عام طور پر جیش العسرہ بھی کہتے ہیں, بہت ہی تنگی اور بہت ہی, جس میں صحابہ کرام بہت مشقت میں بھی رہے, اس لیے کہ شدید قحط بھی تھا اور سواری کے جانور پورے نہیں تھے. 30,000 افراد, اور روایات میں ہے کہ 10-10 افراد کے لیے جو ہے ایک اونٹ تھا, اس کے معنی کیا ہوئے, تقریباً 3,000 اونٹ بھی تھے, 3,000 اونٹوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا, اور 30,000 افراد کے لیے جو ہے ان کے لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا کوئی سہل اور آسان کام تو نہیں تھا, اور شدید قحط کا عالم, اور اس کے ساتھ شدید ترین گرمی. اس میں ایک اور جو ہے بات منافقین کے لیے بہت بڑی امتحان کا باعث بن گئی کہ جو بھی وہاں کھجور کے باغات تھے, اب یہ موقع وہ تھا کہ جبکہ فصل کو اتارا جاتا ہے, اب اگر یہ تمام لوگ نکل گئے, لہذا منافقین میں سے تو کوئی نہیں نکلا, انہوں نے آ کے جھوٹی قسمیں کھائی جیسا کہ آگے آ بھی جائے گا, بہت ہی جو ہے وہ معذرت تلاشی, اور نتیجتاً اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی, ٹھیک ہے اگر تم نہیں جانا چاہتے تو یہی پڑے رہو, اور عورتوں کی طرح جو عورتوں کو بھی چھوڑ کر گئے تو ان کو بھی چھوڑ کر چلے گئے. بہرحال یہ تمام تفصیلات ہیں, اب وقت نہیں ہے کہ اس کو میں ذکر کروں, لیکن یہ کہ ابھی آیات کا ترجمہ کریں گے تو ایک ایک کر کے تمام باتیں واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہاں منافقین کا وہ کردار بیان کیا جا رہا ہے, اگر تو کوئی قریب کا سفر ہوتا اور مال غنیمت جو ہے بہت آسانی سے حاصل ہو جانے کا انسان کو خیال ہوتا, لتبعوک کا تو یہ آپ کے ساتھ ضرور چلتے, یہ جو اب رہ گئے ہیں پیچھے قسمیں کھا کر, ولیکن بعدت علیہم الشقہ, لیکن یہ جو سفر کی طوالت اور مشقت ہے اس نے ہی ان کو بٹھا دیا, ان کو دور کر دیا, گویا کہ وہ تصور ان سے دور ہو گیا. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ, اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی, حالانکہ استطاعت کے لیے جانور چاہیے سواری کے لیے وہ ان کے پاس تھا, اور پھر یہ کہ روپیہ پیسہ اگر ہے تو وہ بھی ان کے اس کے مالک تھے, لیکن یہ کہ صرف چپ کروانے کے لیے, اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو لخرجنا معاکم, تو ہم لازماً نئے مسلمانوں تمہارے ساتھ نکلتے. یہلکون انفسہم, وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. ذرا سوچیں گہرائی میں اتر کر, انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے, اللہ کے رسول کا حکم پاؤں تلے روندا, جنہوں نے کہا تھا ہر شخص کو نکلنا, یہ ہٹے کٹے صحت مند روپے پیسے کے مالک, بڑی جائیدادوں کے مالک, یہ اصل میں یہ چیزیں ان کی جو ہے وہ اصل میں بیڑیاں بن گئی ان کے پاؤں کی. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دیکھیے حضور سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ اب یہ بڑی پیاری بات ہے، اس لیے کہ حضور نے جب اجازت دے دی تو ان کو شیلٹر حاصل ہو گیا. اب گویا کہ ان کا نہ جانا تسلیم کر لیا گیا کہ حضور نے جو ہے ان کی معذرت قبول کر لی. یہاں یہ کہا گیا اگر آپ اجازت نہ دیتے تو جانا تو انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، لیکن ہوتا کیا کہ ان کا نفاق جو ہے بالکل سامنے آ جاتا. تو یہاں فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، گویا کہ اس حوالے سے کہ آپ نے جو ان کو اجازت دی ہے تو اس حوالے سے ان کے حق میں گئی ہے بات. اگر اجازت نہ دیتے تو معلوم ہو جاتا انہوں نے جانا نہیں تھا، تو گویا کہ پھر کھلم کھلا وہ عصیان رسول کے مرتکب ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو جو ہے انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اس کا حکم نہیں مانا. لبازم تلحم حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ کے اوپر واضح ہو جاتا ان لوگوں کا معاملہ کہ جو سچ بولنا لیں. وتعلم الکاذبین، اور جو جھوٹے ہیں وہ بھی آپ پر کھل جاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، جن کے دلوں میں واقعتاً ایمان ہے ان کے لیے تو سب سے مقدم ترین حکم اللہ کے رسول کا ہے. تو جو لوگ اجازت طلب کر رہے ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے آپ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. اَن یُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور وہ رکے رہے اس بنیاد پر کہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے اور وہ اپنی جانوں کے ساتھ بھی مالوں کے ساتھ بھی، یہ تو ہونا چاہیے تھا ان کے لیے، لیکن یہ کہ چونکہ دل میں ایمان نہیں ہے نہ آخرت پر، لہٰذا آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں. کہ اللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتا ہے متقین کے بارے میں. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہی بات پھر دوبارہ ریپیٹ کی گئی، اے نبی جو لوگ آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں حقیقتاً وہ ایمان ہی نہیں رکھتے، نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے. ورتابت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر شکوں کو شبہات میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ متردد ہیں اپنے اسی شکوک و شبہات میں، گویا کہ یہ آپ پر ایمان نہیں رکھتے جنہوں نے آ کر آپ سے اجازت طلب کی اور جھوٹی قسمیں کھائی. ولو اراد الخروج لعدوا له عدۃ، اور اگر یہ کوئی ارادہ رکھتے سیریس ہوتے کہ آپ کے ساتھ انہیں نکلنا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کو سامان تو کرتے، کچھ سواری کا بندوبست کرتے، اپنے سفر کے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرتے، لیکن کوئی شے انہوں نے نہیں کی اور آ کر آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائی کہ میری تو فلاں معذوری ہے، میرے تو گھر والی بیمار ہے، میرے تو بچے بھی بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرا فلاں معاملہ ہے، اور آپ نے ان کی تمام باتیں قبول فرما لی. ولیکن کرہ اللہ بعاصم، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے پسند نہیں کیا ان کا آپ کے ساتھ جانا، اس لیے اگر یہ ساتھ جاتے تو مارے آستین ثابت ہوتے، اور پھر یہ کہ عین موقع کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کردار ادا کرنا تھا جس کی وجہ سے جمعیت کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا. وقیل قعدوا مع القاعدین، انہوں نے کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اس لیے کہ آگے پھر فرما دیا گیا اگر یہ کہیں آپ کے ساتھ چلے جاتے منافقین مدینہ کہ جن کے اندر وہ آرزو تو نہیں تھی لیکن جبرن اگر چلے جاتے، ما زادوکم الا خبالا، تو سوائے فساد اور فتنہ پروری کے اور کسی شے میں اضافہ نہ کرتے. وَلَأَوْجَعُوا خِلَالَكُمْ، اور اپنے گھوڑے جو ہیں وہ دوراتے تمہارے درمیان. يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ، اور وہ فتنے کی آگ لگانے کے لیے، لگائی بجھائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کرنا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ ہی نے پسند نہیں کیا کہ یہ آپ کے ساتھ اس غزوے میں روانہ ہوں. يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور ان منافقین میں تو کوئی ایک عنصر ایسا بھی موجود ہے کہ جو جاسوسی کا کردار ادا کرتا ہے. سماع، آپ کی باتیں سن کر کہیں پہنچا دینے والی، یہی جاسوسی ہے نا، یہاں سے کوئی راز لے لی اور جا کے کہیں پہنچا دیا دشمن تک. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اس سے پہلے بھی کتنے ہی واقعات ہیں، انہوں نے کیسے کیسے فتنے نہیں اٹھائے، اور سب سے بڑھ کر آگے آ جائے گا سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو انہوں نے تہمت لگائی تھی، واقعی جو ہے اتنا بڑا فتنہ، اتنا بڑا طوفان انہوں نے اٹھایا تھا. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کے معاملات کو جو ہے وہ تلپٹ کرتے رہے، مسئلے کھڑے کرتے رہے. حتیٰ جاء الحق وظہر امر اللہ، یہاں تک کہ اب اللہ کی طرف سے حق نازل ہو گیا اور اللہ نے اپنا امر یا اپنا حکم ظاہر فرما دیا. وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ ان کو بہت ناگوار گزرا. اب گویا کہ اشارہ اسی وقت ہے، اسی حالات کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ جو کہا ہے کہ نکلو اللہ کے رستے میں، تو ان کی وہ جھوٹی قسمیں ان کو شیلٹر تو فراہم کر رہی ہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا، آخر لوگ جو ہیں خاموش تماشائی تو نہیں، انہیں معلوم ہے صحت مند شخص ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ بھی ہے، اسلام کا بھی نام بھی لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اپنا کوئی عذر ہے، کوئی جھوٹی قسم کھا کر پیچھے رہ گیا. واللہ علیم بالظالمین، وہم کارہون، اور وہ اس پر بہت ہی ناخوش ہیں. ومنہم من یقول ذلی ولا تفتنی، ان میں سے ایسے بھی ہیں، ایک بدبخت ایسا شخص تھا جس کا ذکر موجود ہے حدیث میں، جد ابن قیس اس کا نام تھا، اور وہ حضور کے پاس آیا اور آ کر کہا جی میں تو اصل میں بڑا حسن پرست انسان ہوں، یہ عورتیں میری بڑی کمزوری ہیں، عورتوں کو دیکھ کر جو ہے میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ رومی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں. اب گویا کہ غزوے کے لیے جا رہا ہے اور دلیل کیسی بھونی پیش کی. اب وہاں کہیں انارکلی کی سیر کرنے تو نہیں جا رہا تھا جہاں وہ عورتیں نظر آتی ہیں اس کو، لیکن دلیل اس نے کر دی. اس کو قرآن آگے نفی کر رہا ہے، ان میں سے ایک کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ بات بھی کہی ہے اور انہیں ذرا شرم اور ذرا جھجک نہیں آئی کہ میں تو بڑا حسن پرست انسان ہوں، عورتیں میری کمزوری ہیں، لہٰذا آپ مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیں، وہاں جو عورتیں ہوں ان کو دیکھ کر میں بچڑ جاؤں گا، لہٰذا آپ مجھے اس فتنے سے دور ہی رکھیں. تو ان میں سے ایک شخص ومن ہوں میں یقون ذلی ولا تفتنی، جس نے آ کر کہا تھا کہ مجھے تو آپ اجازت دے دیجیے اور مجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کیجیے. اللہ فی الفتنتی سقطوا، آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو یہ پڑ چکے ہیں، اس سے بڑی جسارت اور اس سے بڑی بے حیائی و بے شرمی کیا ہوگی جو اس بات اس شخص نے بات کی ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم جو ہے احاطہ کیے ہوئے ان کافروں کا. ان تصب کا حسنۃ تسوؤہم، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آپ سے کے ساتھ ہی ہے، مسلمان بھی مراد ہیں، اگر تمہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی فتح مل جاتی ہے، مال غنیمت مل جاتا ہے، تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. تسوؤہم، اور ان تصب کا مصیبت، اگر آپ کو کوئی مصیبت آ پکڑتی ہے، کوئی عام امتحان آ گیا، کچھ جو ہے مسلمان جو ہے شہید ہو گئے، تو یقولو قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہتے تھے ہم نے تو اپنے معاملے کو خوب غور خوض کر کے جو ہے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا، ہم اسی لیے تمہارے ساتھ گئے نہیں تھے. وَيَتَوَلَّوْهُمْ فَرِحُونَ، اور وہاں سے لوٹ جاتے ہیں بڑی ہو بہت ہی فرحت کے ساتھ، بڑے خوش ہو کر کہ ہم نے تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دے دیا، ہم نے جا کر جھوٹی قسمیں کھائی ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھی بتا دی ہوں گی بہت سی باتیں، لیکن آپ نے کسی کی بھی نفی نہیں کی. اگر کسی نے آ کر جو ہے معذرت پیش کی تو آپ نے قبول کی. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ حقیقت ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، کوئی تکلیف، کوئی اذیت، کوئی بیماری، حادثہ، پریشانی، الا ما کتب اللہ لنا، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. وہ مولانا، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، ہمارا پشت پناہ بھی ہے، اور پھر یہ کہ ہمارا ہم سے بڑھ کر بہتری کا چاہنے والا ہے. عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، کسی شے کو تم اپنے لیے تو بہت مضرت والی سمجھ رہے ہو، کوئی سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے جو ہے وہ کوئی بھلائی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں قابل بھی ہے کہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی موجود ہے، تو تمہارے خیر کا تم سے بڑھ کر جاننے والا ہے. ہوا مولانا وہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں اہل ایمان. قل، اے نبی کہہ دیجئے، هل تربصون منا الا احد الحسنین، تم کس شے کے منتظر ہو ہمارے بارے میں سوائے دو اچھائیوں میں سے کسی ایک کے؟ ونحن نتربص بكم، اور ہم بھی منتظر ہیں تمہارے بارے میں، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندنا او بعیدنا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، خواہ ہمارے ہاتھوں خواہ اپنے پاس سے کوئی عذاب بھیجے. من عندہ او بعیدنا، اور یہ جو پہلا حصہ ہے اس آیہ مبارکہ کا، اس میں اصل میں اشارہ یہ ہے کہ دو بہترین چیزیں ہیں جو کسی مسلمان کے پیش نظر ہیں، غزوے کے نکلیے، جہاد کے لیے نکلے، اگر کامیاب ہو گئے تو تم بھی کہو گے کامیابی ہے، فاتح ہو کر واپس لوٹیں گے، غازی آ گئے، لیکن اگر شہید ہو گئے تو ہماری تو دلی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا فرمائے، مقام شہادت، جس کے بارے میں حضور کے وہ الفاظ میں نے آپ کو پہلے بھی سنائے تھے. حضور نے فرمایا میری شدید ترین خواہش یہ ہے کہ مجھے اللہ کے رستے میں قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر تین مرتبہ آپ نے ریپیٹ کیا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اس طرح قتل نہیں ہونے دیتا، بلکہ رسولوں کو بچا لیا جاتا ہے، بقیہ قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. فتربصوا انا معکم متربصون، تو ذرا تم بھی منتظر رہو، انتظار کرو، بیٹھ رہو، اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. قل انفقوا طوعا او کرها، اے نبی ان سے کہہ دیجئے منافقین سے، کہا آپ تم خرچ کرو اپنی دینی اطاعت کے ساتھ یا کراہت کے ساتھ. اب بہت سے منافقین یہ بھی تھے کہ ہمیں تو اجازت دے دیں، یہ بہت دور کا سفر ہے، میں ویسے بھی بیمار شمار رہتا ہوں، یہ گرمی جو ہے کہیں مجھے لو لگ جائے گی تو شاید مجھے سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے، مجھے تو بڑی یہ اس میں تکلیف ہوگی، لیکن یہ پیسے حاضر ہیں، یہ پیسے آپ لے لیجئے. تو لن یتقبل منہم، یہ رقم جو پیش کر رہے ہیں اپنے نہ جانے کے عوض، ان میں سے کوئی شے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قبول نہیں کرنی، اللہ قبول نہیں کرے گا. انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم تو ہو ہی فاسق قوم. وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، اور انہیں کس چیز نے روکا ہے، کون سی شے مانی ہوئی ہے مگر اس کے کہ ان کے ان نفقات کو جو وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، خود تو نہیں جانا چاہتے، اپنی جگہ جو ہے روپیہ پیسہ دینا چاہتے ہیں، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، سوائے اس کے اور کوئی شے رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ کفر کر رہے ہیں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. اللہ کے رسول کا اگر حکم ہے تو پھر تمہاری اپنی کوئی خواہش، اپنی تمنا، یہ چھوٹی چھوٹی مجبوریاں کیا اس کے رستے میں آڑے آنی چاہیے؟ الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالیٰ، اور یہ نماز اگر ادا کرتے بھی ہیں تو بڑی کسل مندی کے ساتھ، ان کے اندر کوئی رغبت نہیں ہوتی، کوئی دلی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اسلامی حکومت ہے، اگر نماز ادا نہیں کرو گے اور مسلسل جو ہے نماز کو ترک کرو گے تو اسلامی حکومت کے دائرے میں آ جائے گا، تعزیر ہو جائے گی، کہیں جیل کے اندر ڈال دیا جاؤ گے یا کوئی اور سزا دی جائے گی. لیکن یہ کہ نماز ادا کرنے کی پابندی تو ہے، وہ کرتے ہیں، لیکن بہت ہی جسے آپ کہیے مزمحل ہو کر اور کسل مندی کے ساتھ. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالیٰ یراؤن ولا ینفقون الا وهم کارہون، اور نہیں خرچ کرتے مگر یہ کہ بہت ہی کراہت کے ساتھ. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو مرعوب نہ کریں. آپ اس کی وجہ سے جو ہے یہ نہ سمجھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دے دیا، اتنی ان کی اولاد ہے. انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ان دو چیزوں کے ذریعے ان منافقین کو اس دنیا میں عذاب دے. وتزهق انفسهم کافرون، اور ان کی جان جب نکلے گی تو اسی کفر میں ہوں گے. حالانکہ منافق جو ہے قانوناً مسلمان ہے، لیکن حقیقت تو وہ کفر کا مرتکب ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول کی بات ماننے پر تیار نہیں. اس پہ ذرا اگر ہم اپنے اوپر اطلاق کریں، فرض کیجئے کہ مجھ میں اور آپ میں سے کوئی شخص زمانے میں ہوتا، تو اپنا تجزیہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار کہیں منافقین میں تو نہ ہو جاتا، کہ جس کو دل و جان عزیز ہے پھر وہ کیسے ممکن ہے اس کی گلی میں جائے. کیوں کیا شعر ہے اس کے الفاظ مجھے اس وقت پوری طرح یاد نہیں آ رہے، جس کو ہے جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. تو یہی پرائرٹیز ہماری بھی ہیں. تو یہ جو ہمارے دل میں کبھی حسد پیدا ہوتی ہے، کاش ہم حضور کے دور میں پیدا ہو چکے ہوتے اور جو ہے حضور کی صحبت حاصل کرتے اور یہ کرتے اور وہ کرتے، تو میں کہا کرتا ہوں اس میں امکان اس بات کا بھی ہے کہ حضور کے دور میں اگر پیدا ہو جاتے تو ہمارا شمار منافقین میں ہوتا، اس لیے کہ وہ قربانی کا جو دین مانگ رہا ہے. اب یہ جو آیات ہیں کہ حضور نے کہا نکلو اللہ کے رستے میں اللہ کے دین کے لیے، اور جو نہیں نکل رہے ان کے لیے شدید ترین عذاب. اب اتنی ہمت اور اتنی کرج کس انسان میں ہے؟ میں اور آپ اپنے اوپر اطلاق کریں تو واقعتاً اس کسوٹی کے اوپر پورا اترنا جو ہے کوئی آسان کام تو نہیں. جس میں انسان کو اپنی جان کا اندیشہ ہے، اور سو قسم کے انسان کو وہم آتے ہیں کیا بنے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں جو ہے ان منافقین کے بھی پیش نظر تھی، اور شاید اگر ہم ہوتے تو شاید ہمارے بھی پیش نظر یہی کچھ ہوتا. اس لیے کہ ایمان کی وہ دولت جو صحابہ کرام کو حاصل تھی، جن کے نزدیک سب سے ترجیح ہے اول اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، پھر کوئی پسو پیش اور اس کے اندر جو ہے کسی قسم کی معذرت، کسی قسم کی بات جو ہے وہ کوئی شے ان کے پاؤں کی بیڑی نہیں بنی. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ منافق قسم کھا کھا کر کہتے ہیں، یقین دلاتے ہیں اس بات کا، اپنی وفاداری کا، کہ وہ تم میں سے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ یہ انتہائی بزدل لوگ ہیں. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ، اگر یہ کہیں کوئی پناہ کی جگہ، کوئی غار دیکھ لیں، کوئی جائے فرار دیکھ لیں، جیسے کہ آگے آ بھی جائے گا سورہ نور کے اندر، يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِبَاسًا، ایک دوسرے کی اوٹ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں. جب کوئی اس قسم کا مطالبہ ہوتا ہے، نکالو اللہ اپنا روپیہ پیسہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں. جہاد کا مطالبہ ہے تو کھسک گئے. تو کوئی جائے پناہ انہیں مل جائے، مغار آتے ہیں، کوئی غار نظر آ جائے پناہ حاصل کرنے کی، یا مدخلن، یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، تو اس کی طرف جو ہے وہ رخ کر لیں گے، اور حضور کا حکم جو ہے پاؤں تلے رون دیں گے. وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اور وہ سرکشی کرتے ہوئے اس رستے کی طرف چل پڑیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، منافقین میں سے ایسے بھی ہیں، فِي الصَّدَقَاتِ، کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آپ پر گویا کہ اس کا خیانت کا غل کا الزام لگایا تھا کہ آپ نے مال غنیمت میں کوئی خیانت کی، معاذ اللہ. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر یہ منافقون کو آپ کچھ دیتے رہیں، کوئی مال غنیمت آیا، کوئی ان کا حصہ بھی دے دیں، نکال دیں، تو بڑے راضی ہیں، بڑے مطمئن ہیں. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں کوئی شے فراہم نہ کریں تو یہی لوگ ہوں گے کہ جو انتہائی ناراضگی اختیار کرتے، یسخطون، بہت ہی شدید غضب میں ہو جاتے ہیں. ولو انہم رضوا ما آتاهم اللہ ورسوله، اگر یہ راضی ہو جائیں اسی شے پر جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو دے دی گئی ہے. وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ یہ کہیں کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں دیں گے اپنے فضل میں سے، وہ رسول ہو اور اللہ کے رسول بھی دیں گے، اگر مال غنیمت آئے گا تو اس میں سے بھی حصہ ملے گا. انا اللہ راغبون، یقین ہم اللہ ہی کی طرف رغبت اختیار کرنے والے، اللہ ہی کا رخ اختیار کرنے والے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، اب یہ دیکھیے وہ آیہ مبارکہ آگئی کہ جس میں آپ کی جو مدیں ہیں مختلف مدیں زکوٰۃ کی، زکوٰۃ آپ کہاں کہاں دے سکتے ہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے. سوالات کیے جاتے ہیں کہ جو کوئی ادارہ ایسا ہے جو ویلفیئر کا ادارہ ہے، وہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نہیں جا سکتی، اس میں مختلف مسالک ہیں. ہمارے جو حنفی مسلک ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تملیغ ضروری ہوتی ہے، کہ آپ اپنے روپیہ پیسہ جو چیز آپ نے زکوٰۃ دی ہے، بھیڑ بکری نکالی ہے، کوئی اونٹ نکالا ہے، کوئی فصل کا عشر دیا ہے، تو جب تک کسی کی تملیغ میں نہیں دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جبکہ مختلف اداروں میں جب جاتی ہے تو زکوٰۃ ہی ہے کہ جس کے اندر سے تنخواہیں بھی نکل رہی ہیں، خاکروں کی تنخواہ جو ہے وہ بھی زکوٰۃ میں سے نکل رہی ہے. تو کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے اس طرح ویلفیئر والے جو خدمت خلق کے ادارے ہیں ان کو نہیں دی جا سکتی. یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو خالصتاً اس مسلک پر ہیں جو دیوبندی مسلک ہے، یا یہ کہ جو بہرحال حنفی مسلک وہی ہے دیوبندی مسلک. لیکن بہت سے ایسے لوگ کہ جن کے اندر بہرحال انہوں نے، اس لیے کہ فی سبیل اللہ کا بھی یہاں ذکر آ گیا، تو فی سبیل اللہ کے اندر خدمت خلق بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، دین کی نشو و اشاعت بھی آ جاتی ہے، دینی ادارے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن یہ اختلاف اب بھی موجود ہے کہ ایک جو طبقہ ایسا ہے کہ جو ان مداد کی نفی کرتا ہے. انما صدقات للفقراء والمساکین، صدقات یہاں مصارف ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، وہ فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے، محتاجوں کے لیے. ظاہر ہے جو اس ایک لیول سے نیچے ہیں کہ جن کے پاس جو ہے، جنہیں آپ فقراء کہتے ہیں، اس نصاب سے نیچے ہیں. والعاملین علیہا، اور وہ کارکن کے جو زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کرنے پر جن کو با تنخواہ رکھا جائے، ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے دی جا سکتی ہیں. والمؤلفت قلوبهم، اور پھر یہ کہ لوگوں کے دلوں میں تعلیم پیدا کرنے کے لیے، جو لوگ نئے نئے اسلام جنہوں نے قبول کیا ان کو جو ہے مراعات دینے کے لیے زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے ایک ہمدردی اور وہ حاصل کی جا سکے ان سے. اور پھر رقاب، اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے. والغارمین، اور اسی طرح جو قرض دار ہیں یا جن پر کوئی تاوان آ چکا ہے، ان کو اس قرضے یا تاوان سے نجات دلانا، اس میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال ہو سکتا ہے. وفی سبیل اللہ، اور اسی طرح اللہ کے دین کے لیے، یہ سبیل اللہ کے الفاظ تو اسی زمن میں، اللہ کے دین کی جد و جہد، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت. اگر کوئی ادارہ ایسا کام کر رہا ہے جو دین کی نشر و اشاعت کا کام کر رہا ہے، تو وہ گویا کہ فی سبیل اللہ کی کیٹیگری کے اندر آ سکتا ہے. اسی لیے ہمارے جو بھی جدید علماء ہیں وہ اس کو لے کر جاتے ہیں. جماعت اسلامی کا بھی اپنی خدمت خلق کا جو ایک ادارہ انہوں نے بنایا ہے، تو زکوٰۃ کے پیسوں کا مصرف ان کے یہاں وہ ادارہ ہے. اپنے سبیل اور راہ چلتے مسافر، ان کی سہولت کے لیے کوئی سرائے تعمیر کر دینا، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ کمال علم والا، کمال حکمت والا ہے. ومنہم الذین یؤذون النبی، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. ویقولون ہو اذن، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ نبی جو ہے یہ تو کان ہی کان ہے. اذن کان کو کہتے ہیں، کس معنی میں کہتے تھے، وہ ان کے یہاں محاوراتی انداز تھا کہ فلاں شخص تو نرا کان ہی ہے، گویا کہ جو بات بھی اسے کہہ دے اسے مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، کبھی آج تک ہیل حجت کی نہیں. اب کسی شخص کی یہ شرافت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کی مخالفت نہ کرے، کسی کا رستہ جو ہے اگرچہ اسے خوب معلوم ہے غلط بات مجھے کہہ رہا، لیکن اس کو رد نہیں کر رہا، نفی نہیں کر رہا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شرافت مروت دی ہے. تو حضور کے بارے میں کہا یہ اذن ہے، یہ کان ہے. قل اذن خیر لکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا کان ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کہ میں تمہاری ہر جھوٹی قسم کو بھی تسلیم کر لیتا ہوں. لیکن یہ کہ جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر حضور اجازت نہ دیتے ان کی جھوٹی قسموں کے جواب میں، تو انہوں نے جانا تو پھر بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ ان کا جو خوب سے باطن تھا وہ ظاہر ہو جاتا، پتہ چل جاتا کہ وہ اللہ کے رسول کے احکامات جو انہوں نے پیم پاؤں تلے رو دی. قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرا کان ہونا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، جو تم کہتے ہو میں اس کو تسلیم کر لیتا ہوں. یؤمن باللہ، کہ جو ایمان رکھتے ہیں، گویا کہ ہماری ہر جھوٹی بات بھی مان لیتے ہیں، وہ ان کا کہنا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ویؤمن للمؤمنین، یہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور مومنوں کی باتوں پر یقین کر لینے والے ہیں. اس سے یہاں یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ منافقین کا جھوٹ حضور پر منکشف ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود یہ آپ کی شرافت اور مروت ہے کہ آپ اس کو رد نہیں کرتے، اس کو قبول کر لیتے ہیں. ورحمت للذین آمنوا منکم، اللہ کے رسول جو ہے وہ تو سراپا رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں. والذین یؤذون رسول اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں صرف اے مسلمانوں تمہیں راضی کرنے کے لیے، واللہ ورسول ہوں، ظاہر ہے کہ قسم کھا کر کوئی شخص اپنی جھوٹی بات کے اوپر ایک گویا کہ اس کے اوپر ایک خول چڑھا رہا ہے تاکہ سننے والا جو اس کی بات کو تسلیم کر لے اس سے راضی ہو جائے، واللہ ورسول حق و یروح، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ انہیں راضی کیا جائے، ان کانوا مؤمنین، اگر واقعتاً یہ ایمان رکھنے والے ہیں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا یہ جانتے نہیں اس بات کو کہ جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے، یحادد اللہ، یہ حدید آتا ہے لوہے کے لیے، یحادد اللہ لوہے کے ساتھ لوہا ٹکڑانا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا، فن لہو نارا جہنم خالداً فیہا، تو اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الخزی العظیم، اور یہ جو ہے بہت ہی بڑی رسوائی کی بات ہوگی. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم، اور منافق تو ہر دم جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں، خوف میں مبتلا کرتے ہیں کہ تمہارے ان کے اوپر کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ ان کے دل کے اندر جو جذبات ہیں اور جو نفرت ہے مسلمانوں کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہیں قرآن میں ایسی صورت نازل نہ ہو جائے کہ اس نفرت کا انکشاف کر دے، ان کا بھانڈا پھوٹ جائے. قل استہزئوا، اے نبی ان سے کہہ دیجیے ٹھیک ہے تم ٹھٹھا کر رہے ہو، کرو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر کر کے رہے گا اس شے کا کہ جس کا تمہیں ڈر ہے. ظاہر ہے کہ منافقین کا نفاق جو ہے اس کا تو پردہ چاک ہو گیا تھا، غزوہ احزاب کے موقع پر بھی ہوا تھا، غزوہ تبوک کے موقع پر تو وہ پھر وہ کسوٹی آ گئی کہ جس کے بعد کوئی شک رہا ہی نہیں کہ کون سا شخص منافق تھا جسے کوئی عذر لائق نہیں تھا، صحت مند بھی تھا، روپیہ پیسہ بھی تھا، اس کے باوجود جھوٹی قسمیں کھا کر اس نے معذرت تراشی اور اس غزوے میں شریک نہیں ہوا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ ان سے کوئی پرسش کرتے ہیں، یہ جو تم استہزاء کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، تو فوراً کیا کہتے ہیں، انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو اصل میں ذرا کچھ خوشخبیاں کر رہے تھے، کچھ جو ہے کھیل کود کا معاملہ کر رہے تھے، ہم کوئی سیریس نہیں تھے، ہم نے جو بات کی تھی کوئی سیریس ہو کر نہیں کی تھی. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی آیات کے ساتھ یہ ٹھٹھا اور مخول کرتے ہو، گویا کہ بالکل وہی بات، بازی بازی بارش ہے بابا ہم بازی، یہ کس کے ساتھ تم یہ معاملہ کر رہے ہو، یہ استہزاء، یہ ٹھٹھا مذاق اللہ کی آیات کے ساتھ، اور جب پوچھا جاتا ہے یہ کیا کر رہے ہو تو کہتے ہو ہم تو خوش طبی کر رہے تھے، خوش گپی کر رہے تھے. لا تعتذروا، آج کوئی معذرت نہ کرو، وقد قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان قبول کرنے کے بعد تم تو کفر کر چکے، حالانکہ اصطلاحاً جسے ہم کفر کہتے ہیں وہ منافقین نے نہیں کیا تھا، قانون تو منافق جو ہے وہ مسلمان کہلایا. حد یہ کہ عبداللہ ابن ابئی جب مرا ہے تو اس شخص کی بھی نماز جنازہ حضور نے ادا کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکتے رہے کہا کہ یہ تو منافقین کا سردار تھا، اس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی اس بدبخت شخص نے، اور پھر یہ کہ اس کا نفاق اور اس کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ تو بالکل عیاں تھی، لیکن اس کے باوجود وہی بات کہ حضور کی مروت اور شرافت تھی کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی بلکہ اپنا کرتا بھی عطا کیا تھا. عبداللہ ابن ابئی کے بیٹے تھے کہ جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو حضور پر ایمان لا چکے، صادق الایمان صحابہ میں سے نوجوان، اور آ کر حضور سے کہا تھا حضور اپنا کرتا عطا فرما دیں، اس لیے کہ پتہ تھا اپنے باپ کے کردار کا کہ منافقت جو اتنی اس کے اندر موجود تھی، تو ظاہر ہے کہ اولاد سے برکت تو اپنے باپ کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کے باوجود صرف ایک دن میں خیال تھا کہ کیا جب اللہ تعالیٰ کے کوئی عذاب میں کوئی کمی ہو جائے یا اللہ تعالیٰ عذاب اپنا چھوڑ دیتا معاف کر دے اس شخص کو میرے باپ کو، تو حضور سے آ کر کرتا طلب کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کرتے میں کفن دوں اپنے باپ کو، تو حضور نے اپنا کرتا مبارک لا کر دے دیا، جاؤ بھائی یہ کام بھی کر لو، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ اس کو میرا یہ کرتا بھی جہنم کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا، خواب میرے کرتے میں کفن دے کر اس کو تدفین کی گئی ہو تب یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا. یہ منافقانہ کردار جو ہے وہاں موجود تھا. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ایمان کے بعد. اناس وم طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ سے صرف نظر کریں معاف بھی کر دیں، تب بھی دوسرا گروہ جو اس درج شقاوت میں آگے نکل چکا ہے تو اس پہ تو ہم لازماً سزا دیں گے، عذاب دیں گے. بما کانوا مجرمین، اس لیے بانہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ بہت بڑے مجرم ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں، یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، بعض ایک دوسرے میں سے ہیں. یا امرون بالمنکر وینہون عن المعروف، دیکھیں قرآن میں جہاں بھی اس طرح آتی ہے کیا آتی ہے، یا امرون بالمعروف وینہون عن المنکر، معروف کا حکم دینے والے اور منکرات سے روکنے والے. ان منافقین کا کردار اس کے بالکل برعکس ہے. یا امرون بالمنکر، وہ منکر کام کا، گناہ کے کام کا، بے حیائی کے کام کا حکم دیتے ہیں. وہ ینہون عن المعروف، اور معروف سے روکتے ہیں. وہ یقبضون ایدیہم، اور اتنے بخیل ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو ٹس کے بند رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی درہم یا کوئی دینار جو ہے اللہ کے رستے میں دینا نہ پڑ جائے. نس اللہ فنسیہم, اللہ تعالیٰ نے نس اللہ, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ تعالیٰ نے ان سے غفلت اختیار کی, اللہ نے انہیں بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون, یقیناً یہ منافق ہیں کہ جو سب سے بڑے فاسق ہیں. اور انہیں منافقین کے لیے سورہ نساء کے اندر وہ آیہ مبارکہ ہم نے پڑھ بھی لی, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ منافقین جو ہے یہ تو پھر جہنم کے سب سے نچلی تہ میں جھونکے جائیں گے. اعاذنا اللہ من ھذا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے. ہم بھی مسلمان ہیں, اسلام کا لبادہ ہم نے بھی اوڑا ہوا ہے, لیکن اگر ہمارے اندر وہ علامات ہیں جو حضور نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمائی تھی, بارہا آپ نے سنی, آدمی ہو گئی ہوگی, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, امانت میں خیانت کرنا, بے حیائی کی گفتگو کرنا, گالم گلوچ کرنا, اگر یہ اوصاف کہیں ہمارے اندر بد اوصاف موجود ہیں تو پھر حضور کے ارشاد کے مطابق کانا منافقا خالصا, یہ تو گویا کہ پکی منافقت کے علامات ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات, اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں اور عورتوں سے, والکفار, اور اسی طرح اسی کیٹیگری میں کافر بھی شامل ہیں. نار جہنم خالدین فیہا, وہ وعدہ ہے جہنم کی آگ کا جس میں ہمیشہ رہیں گے. یا حسبہم, وہی ان کے لیے کافی ہے, وہی ان کو کفایت کرنے والی ہے. ولعنہم اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے. ولہم عذاب مقیم, اور ان کے اوپر وہ عذاب ہوگا جو دائمی ہوگا, جس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہوگی. کالذین من قبلکم, جیسا کہ اے منافقو تمہاری عادات ان لوگوں سے ملتی رہی ہے جو تم سے پہلے وہ گزرے ہیں. کانوا اشد منکم قوۃ, ان میں سے وہ تھے کہ جو قوت میں بھی تم سے کہیں زیادہ تھے. اب گویا کہ یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے پہلی اقوام کا, جن میں قوم عاد, قوم ثمود, ان کا ذکر آگے آ بھی جائے گا, لیکن انہی کا ریفرنس دیا جا رہا تھا. وہ اکثر اموالا, اور مال و دولت, اسباب دنیاوی میں تم سے بہت آگے تھے. وہ اولادا, اور اولاد کے اعتبار سے بھی. فاستمتعوا بخلاقہم, تو انہوں نے اس دنیا کے حصے میں سے اپنا خوب حصہ رسدی وصول کیا, یہاں بڑی عیاشیاں کی, بڑی سہولتیں حاصل کی, بڑے آگے سے آگے بڑھے دنیا میں. فاستمتعتم بخلاقکم, اور تم بھی اے منافقو تم بھی یہاں سے خوب فائدے حاصل کر رہے ہیں, تمہارا کاروبار بھی ترقی کر رہا ہے, تمہاری کھیتی باڑی بھی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم, جیسا کہ استمتاع کیا تھا, فائدہ حاصل کیا تھا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے. اس لیے کہ بہرحال جیسا کہ حضرت عیسیٰ کا قول میں نے آپ کو سنایا تھا کہ کسی مالدار شخص کا اللہ کی خدائی میں داخل ہو جانا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے جتنا کسی اونٹ کا جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا. اس لیے کہ مال و دولت پر انسان کو اللہ سے اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہے. وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا, اور اسی طرح تم برائیوں کے اندر اسی طرح گھسے تھے جس طرح تمہارے سے پہلے لوگ گھسے تھے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال اس دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے اکارت قرار دیے گئے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور یہ لوگ ہوں گے جو بہت بڑے خسارے اور تباہی سے دوچار ہوں گے. الم یاتیم نبا الذین من قبلہم, کیا ان سے پہلے جو اقوام ہو گزری ہیں ان تک خبریں نہیں پہنچی ان لوگوں کی؟ قوم نوح, قوم نوح کی, قوم عاد, قوم ثمود, و قوم ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم, و اصحاب مدین, اسی طرح حضرت شعیب جو مدین کی طرف بھیجے گئے تھے ان پر جو اللہ کا عذاب آیا. والمتفقات, یہاں قوم نوح کی طرف اشارہ ہے کہ جن پر ان کی بستیاں تلپٹ کر دی گئیں, ان پر پہلے تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا, بلکہ یہ کہ ان کو پھر مزید سزا یہ دی گئی کہ جو بستیاں ان کی تھیں وہ کہیں بلندی پر لے جا کر پھر دوبارہ جو ہے زمین پر پٹک دیے گئے انہیں. وہ والمتفقات, وہ الٹی ہوئی بستیاں. اتتہم رسلہم بالبینات, یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں کہ جو بہرحال اب بھی موجود ہیں بحر مردار کے کنارے, جو ان کے کھنڈرات ہی ہیں, جس طرح یہ تھیڑ ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں کھدائی میں, جو ایکسپیڈیشن کے اندر موہنجو دارو نکلا تھا, ہڑپا نکلا تھا, معلوم ہے فلاں جو ہے وہ 3000 سال پہلے کی تہذیب ہے, فلاں 5000 سال پہلے کی تہذیب ہے, ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا تھا. وہ جو ہے اس کے اندر کوئی آتش فشاں پھٹا, یا اس لیے کہ اب ایسے بالکل فلیٹ علاقے کے اندر تھا وہ موہن جوڑو دارو کا ہو تو راکھ کے ڈھیر ملے, پومپیائی کا علاقہ, کہ کوئی گویا کہ آسمان سے کوئی آگ کی بارش ہوئی یا کیا چیز ہوئی کہ سوائے راکھ کے اور کچھ نہیں تھا, جتنا کھودتے چلے جائیں اور نیچے انسانی آبادی کے بھی کوئی آثار ملے کہ وہاں بھی کبھی کوئی آبادی ہوتی تھی. یہ متفقات ہیں جو گویا کہ بستیاں جو الٹ دی گئیں. اتتھم رسولہم بالبینات, ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ. فما کان اللہ لیظلمہم, تو اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, ان کو جو سزا دی گئی ان کی بستیاں الٹ دی گئیں, یا یہ کہ طوفان نوح کا معاملہ ہوا اور اسی طرح بہت سے عذاب آئے, وہ ان کا اپنا ظلم تھا, اپنے کرتوت تھے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, اسی طرح مومن مرد اور مومن عورتیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, ان کے بھی ہمدردیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, محبتیں ہیں, جس طرح منافقین کا ذکر کیا گیا. لیکن وہ کس کام کے لیے تھے؟ وہ امر کرتے تھے برائیوں کا, حکم دیتے تھے برائیوں کا. یا امرون بالمعروف, اس کے برعکس اہل ایمان حکم دیتے ہیں نیکیوں کا, خیرات کا, صدقات کا, بھلائیوں کا. وینہون عن المنکر, اور منکرات سے منع کرتے ہیں, اس کا سدباب کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ, اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے کاربند ہیں اس پر. ویطیعون اللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا, انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے گا. ان اللہ عزیز الحکیم, یقین اللہ تعالیٰ عزیز ہے, زبردست کمال حکمت والا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار, اللہ کا پختہ وعدہ ہے مومن مردوں سے بھی اور مومن عورتوں میں سے بھی, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اور وعدہ کس شے کا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار. قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا, سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو گئی, اپنے خالق اور مالک راضی ہو گیا تم سے. اور یہاں ان جنات کا بھی ذکر ہے جن کے دامن میں نہر رواں ہیں, خالدین فیہا, جس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن, اور وہ بہت ہی پاکیزہ مسکن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جنات عدن میں. وہ ریزیڈینشل گارڈنز, وہ بڑے بڑے فارم ہاؤسز جو ہمارے وہم اور ادراک سے بھی کہیں بعید اس قیاس ہے, وہاں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا اس کے بارے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کس قسم کی نعمتیں ہوں گی. ورضوان من اللہ اکبر, اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضوان حاصل ہوگی. جیسا کہ حضور نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت اور جو لذت اہل ایمان کو ملے گی وہ دیدار رب میں ملے گی. اپنے رب کا دیدار کر لینا, اور اس کی وجہ سے جو حلاوت اور جو مٹھاس اور جو لذت انسان کو حاصل ہوگی وہ دنیا اور جنت کی تمام نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہوگی. اب یہاں رضوان من اللہ اکبر, سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضوان, اللہ کی رضا, اللہ کا دیدار. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أن قالوا وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه محب من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم
الله أكبر